Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Thursday after Asr Salah, 2nd of Ramadan, 11th of July, 2013. How Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to make dua for the month of Ramadan. This dunya is not for enjoyment. Value of just one subhanallah. Taqwa means to be safe from bad deeds. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Ahmed Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور بزرگو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا لطف و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے دوبارہ ہماری زندگی اور حیاتی میں اور تندرستی کی حالت میں رمضان جیسا عظیم الشان مبارک بابرکت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش برستی ہے عطا فرمایا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے اسی وقت سے دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. دو مہینے باقی ہے رمضان کی, اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان, کہ اللہ ہمارے واسطے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے. نیز حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا, یہ اللہ ہمیں رمضان کے واسطے صحیح سالم رکھ. یہ رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے واسطے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کے واسطے ہمیں صحیح سالم رکھ اور رمضان کو ہمارے واسطے صحیح سالم رکھ. رمضان کا مہینہ تو آیا لیکن ہم صحیح سالم نہیں ہیں, ہم بیمار ہیں, کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں روزے رکھ سکتے ہیں, نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں, نہ ذکر کر سکتے ہیں, نہ تراوی کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور نہ پنج وقتہ نمازیں ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں. تو رمضان کے مہینے سے ہم کما حق کہو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم سلمنا لرمضان, یا اللہ رمضان کے واسطے ہمیں صحیح سالم رکھ کہ رمضان کے روزے ہم کما حق کہو رکھ سکے, رمضان کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کر سکے. وسلم رمضان لنا, اور رمضان کو ہمارے واسطے صحیح سالم رکھ. ہم تو صحیح سالم ہیں لیکن کوئی خارجی ایسی آفت اور مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے ہم رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, سونامی آ گئی, تو ایسے وقت میں لوگ رمضان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی جان مال کی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. کسی کو اپنی جان کی فکر ہے, کسی کو اپنی مال کی فکر ہے, کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے, رمضان کی طرف سے آدمی غافل ہو جاتا ہے ایسی آفات اور مصائب کے وقت. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, وسلم رمضان لنا, کہ رمضان کو ہمارے واسطے صحیح سالم. یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی کما حق کہو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے میرے بھائیو, دنیا کی نعمتیں, ظاہری نعمتیں اور مادی نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کس و ناقص کو عطا فرماتے, کافر کو بھی دیتے ہیں, مشرک کو بھی دیتے ہیں, یہودی کو بھی دیتے ہیں, مجوسی کو بھی دیتے ہیں, بت پرست کو بھی دیتے ہیں, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, بلکہ غیروں کو دنیاوی اور مادی نعمتیں مسلمانوں سے زیادہ دی جاتی. حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا ہے, قید خانے کے قوانین کا وہ پابند ہوتا ہے, پہننے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا ہے. قید خانے کے قاعدے کے مطابق جو کپڑے پہننے ہیں وہی کپڑے اس کو پہننے پڑیں گے, اپنی مرضی سے اپنے گھر کے کپڑے وہ قید خانے میں پہننا چاہے تو نہیں پہن سکتا ہے. قید خانے میں وہ کھانے کا پابند ہے, قید خانے میں جو کھانا بنتا ہے وہی کھانا وہ کھا سکتا ہے, اپنے گھر کا بنا ہوا آزادی کے ساتھ دوسرا کوئی کھانا کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے. سونے میں وہ قید خانے کے قوانین کا پابند ہے, جب سونے کا وہاں سے آرڈر ہوگا تب سو سکتا ہے, اور جب کام کرنے کا حکم ہے وہاں پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے. اس طریقے سے مسلمان بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. قید خانے میں جس طریقے سے قیدی آزاد نہیں, کھانے میں آزاد نہیں, پہننے میں آزاد نہیں, کمانے میں آزاد نہیں ہے, اس طریقے سے مسلمان بھی دنیا میں قیدی کے مانند پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کمانے کا حکم دیا ہے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کمانے کا وہی طریقہ اختیار کرے. ناجائز طریقہ, چاہے اس میں بہت سارے پیسے اس کو ملتے ہو, یہ ناجائز طریقہ وہ کمانے کا اختیار نہیں کر سکتا ہے. کھانے میں مسلمان پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا اور قوانین کا کہ فلانی چیز کو کھا سکتا ہے, فلانی چیز کو نہیں کھا سکتا ہے, فلانی چیز کھانا اس کے لیے جائز, فلانی چیز کھانا اس کے لیے ناجائز, فلانی چیز کھانا حرام اور فلانی چیز کھانا حلال. حرام کو چھوڑنا پڑے گا, ناجائز کو چھوڑنا پڑے گا. جیسے قید خانے میں قیدی کے لیے کھانے میں آزادی نہیں ہے, دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے کھانے میں آزادی نہیں کہ ہر چیز کو وہ کھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حدود رکھی ہے کہ فلانی چیز کو مسلمان کھا سکتا ہے پی سکتا ہے اور فلانی چیز کو نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا ہے. پہننے میں پابندی رکھی ہے اور جنت للکافر, کافر کے لیے تو جنت ہے, جنت میں کوئی پابندی نہیں. اس طریقے سے کافر کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, دنیا کی اور مادی نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اور غیر مسلموں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور ہم سے زیادہ عطا فرماتے ہیں, لیکن روحانی نعمتیں, باطنی نعمتیں اور رمضان جیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. یہ روحانی اور باطنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے اور پینا چھوڑنے کا حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں خزانے میں کمی ہے, کھانے کی کمی ہے, پینے کی کمی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں نہ کھانے کی کمی ہے نہ پینے کی کمی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہیں. اللہ کے خزانے میں نہ کھانے کی کمی ہے نہ پینے کی کمی ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں کھانا اور پینا چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فائدے کے واسطے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اپنے بندوں کے فائدے کے واسطے دیا ہے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اول و آخر, تمہارے انسان اور جنات, تمہارے زندہ اور مردے, تمہارے جوان اور بوڑھے, سب کے سب, شیطان کی طرح نافرمان ہو جاوے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اول و آخر, تمہارے زندہ اور مردے, تمہارے جوان اور بوڑھے, سب کے سب, دنیا میں جو سب سے بڑا متقی ہے, ایسے متقی اور پرہیزگار ہو جاوے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اول و آخر, تمہارے جوان اور بوڑھے, تمہارے زندہ اور مردہ, یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاوے, اور یہ سب جمع ہو کر اپنے دلوں میں جتنی بھی تمنائیں ہیں اپنی ساری تمنائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری تمناؤں کو پورا فرماوے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری امتی ہے, یہ سارے لوگ میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مانگوں کو پورا فرمائے, سب کی دلی تمنائیں پوری فرما دیوے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ کھانے کی کمی ہے نہ پینے کی کمی ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ کائی کی وجہ سے؟ ہمارے فائدے کے واسطے. وہ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یارا خطاب فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حاکم ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, چاہے تو وہ ہمیں آرڈر دے سکتا ہے, ہماری پیشانی پکڑ کے ہم سے کام کروا سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارا خطاب فرما کر روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر کہیں, مثلا ہمارے بیٹے کا نام حشیم ہے تو ہم کو کہے حشیم طرف پانی لاؤ, اور ایک یہ ہے کہ ہم بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے کہ میرے بیٹے پانی لاؤ. تو بیٹے کے لفظ سے ہم اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں تو یہ پیارا خطاب, اس میں پیار چھلکتا ہے, اس میں بیٹے کے تئیں اپنے دل میں محبت ظاہر ہوتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ پیارا خطاب فرمایا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب فرمائے تو مومنوں کو متوجہ ہو جانا چاہیے, ہماتن گوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے الفاظ کے ذریعے سے مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے میرے ایمان والے بندو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تمہارے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پہلی امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے تھے. روزہ رکھنے میں اگر تمہاری طبیعت کے اوپر گرانی محسوس ہوتی ہے تو یہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو نہیں دیا ہے, بلکہ امم سابقہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, تاکہ اگر کوئی اپنے دل میں یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم ہی کو کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دیا, کہاں کہ نہیں, یہ حکم صرف تم کو نہیں دیا جا رہا ہے, صرف تم سے کھانا اور پینا نہیں چھوڑوایا جا رہا ہے, تم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. روزہ رکھنا کوئی مصیبت تو نہیں ہے, لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت اگر عام لوگوں پر آوے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے, البلیت اذا عمت خفت, عربی میں ایک مقولہ ہے, مرگ امبو جشن دارت, بہت ساری موتیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایک جشن ہو جاتا ہے, سب کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آدمی اپنے کو ہلکاپن محسوس کرتا ہے کہ یہ مصیبت صرف مجھ پر نہیں آئی ہے, فلان کے اوپر بھی یہ مصیبت آئی. تو روزے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا تمہاری طبیعت کے اوپر اگر بھاری معلوم ہوتا ہے تو سمجھو کہ یہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو نہیں دیا ہے, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں, یہ تقوی والی نعمت. کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کاوی احبار رحمت اللہ علیہ جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے, اسلام لانے کے بعد بھی مذہب اسلام کے بہت بڑے عالم شمار کیے گئے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ان کو بٹھاتے تھے اور کبھی کبھی ان سے جو ہیں کچھ باتیں بھی پوچھتے تھے. ایک مرتبہ کعبی احبار رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبی احبار سے فرمایا کہ ایک آپ کچھ ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. تو حضرت کعبی احبار رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین, مرنے سے پہلے دنیا میں جتنا بھی عمل ہو سکے کر لو, مرنے سے پہلے دنیا میں تم سے جتنا بھی عمل ہو سکے کر لو, ورنہ مرنے کے بعد ایک آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا پھر بھی آخرت میں اس کو کم سمجھے گا. 70 نبیوں کے برابر ایک نبی کا عمل کتنا اونچا ہوتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو 70 نبیوں کے برابر آخرت میں عمل لے کر جائے گا اس کو بھی کم سمجھے گا. چنانچہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی کو افسوس ہوگا اس بات کا کہ کاش کہ میں دنیا میں میں نے جتنے اعمال صالحہ کیے ہیں اس سے زیادہ اعمال کیے ہوتے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جنت میں جو درجہ عنایت فرمایا ہے میرا جو اکرام فرمایا ہے اس سے بڑا درجہ اور اس سے زیادہ اکرام سے میں ہمکنار ہوتا. اور جہنمی کو بھی افسوس ہوگا ندامت ہوگی کہ کاش کہ میں دنیا میں گناہوں سے بچتا تو یہ جہنم میں نے جلتا. تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی ہو سکے عمل کر لو ورنہ آخرت میں آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا تو اس کو کم سمجھے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے رات ہو گئی تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر کسی کی قبر تھی. بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ میں نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر کسی کی قبر ہے. تو ان بزرگ نے مراقبہ کرنا شروع کیا. جب اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے حالات ان کے اوپر منکشف فرماتے ہیں کہ قبر والے کے اوپر کیا گزرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ان حالات کا انکشاف فرماتے ہیں. تو مراقبہ انہوں نے کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ صاحب قبر میں جس کو دفن کیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. تو اوپر والے بزرگ نے صاحب قبر سے پوچھا کہ تم مرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں, جب میرا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد میرے پاس فرشتے آئے, انہوں نے سوال کیے, میں نے جوابات دیے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا کہ اب حساب و کتاب ہونے تک تمہیں آرام سے قبر میں رہنا ہے. تمہیں دنیا میں جو عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا تم قبر میں وہ عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو میں نے کہا کہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت دی ہے. تو مرنے کے بعد سے لے کر اب تک میں قبر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوں. اور اوپر والے بزرگ نے پوچھا کہ تب سے لے کر اب تک تم نے قرآن پاک کے کتنے ختم کیے ہیں؟ تو کہا کہ 70,000 میں نے ختم کیے. مرنے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے قرآن پاک کو میری قبر میں پڑھنا شروع کیا ہے اور مسلسل متواتر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں, اور 70,000 قرآن پاک میں نے قبر میں ختم کیے. تو اوپر والے بزرگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ 70,000 قرآن پاک کو تم نے ختم کیا. کہاں کہ ہاں, لیکن میرے بھائیوں اس سے زیادہ تعجب کی بات کہ قبر والے صاحب قبر نے اوپر والے بزرگ سے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ میری طرف سے آپ کو ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اس کا ثواب تم مجھے پہنچا دو. ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھ کے اس کا ثواب تم مجھے پہنچا دو. تو اوپر والے بزرگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے, 70,000 قرآن پاک کو تم نے اپنی قبر میں ختم کیا ہے, تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو، اس کی درخواست مجھ سے کر رہے ہو. تو قبر والے نے کیا جواب دیا، وہ اصل میں سنانا چاہتا ہوں کہ قبر والے نے جواب دیا کہ خدا پاک کی قسم میرا مرنے کے بعد قبر میں 70,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا، تمہارا زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے بڑھ جائے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا دنیا میں زندگی کی حالت میں جو دار العمل ہے، یہ دار الجزا ہے. مرنے کے بعد انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو فرشتے بند کر دیتے ہیں. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عمل کی جو ہے جگہ رکھی ہے، وہاں پر انسان تھوڑا عمل کرتا ہے تو اس کی قدر ہے. مرنے کے بعد چاہے 70,000 مرتبہ بھی قرآن پڑھے، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کعبی احبار رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، دنیا میں جتنا بھی ہو سکے آخرت کے واسطے توشہ جمع کر لو، ورنہ آخرت میں 70 نبیوں کے برابر بھی آدمی عمل لے کر جائے گا تو اس کو کم محسوس کرے گا. دوسری بات کعبی احبار نے یوں عرض کی کہ امیر المومنین، کوئی آدمی جہنم مشرق کے بالکل آخری کونے میں ہو، بالکل آخری کونے میں ہے، مشرق کے بالکل آخری کونے میں جہنم ہے، اور ایک آدمی مغرب کے بالکل آخری کونے میں کھڑا ہے، دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں. مشرق کا بالکل آخری کونا، وہاں پر جہنم ہے، اور مغرب کا بالکل آخری کونا، وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہاں پر جہنم کا رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایک سوراخ کھول دیا جائے، رائے کے دانے کے برابر، تو جہنم میں اتنی گرمی ہے کہ مغرب کے آخری کونے میں جو آدمی کھڑا ہے اس کی گرمی وہاں پر یہ محسوس کرے گا. ایسی تیز اور گرم آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے واسطے تیار کر رکھی ہے، اس سے بچنے کی دنیا میں فکر کرو. یہ دوسری بات کعبی احبار نے جو ہے عرض کی حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تیسری بات تقوی کے بارے میں، تو تقوی کے بارے میں پوچھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کعبی احبار نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کبھی جنگل میں سے جھاڑی اور کانٹے دار درخت کے بیچ میں سے گزرے ہوں گے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بہت مرتبہ گزرا ہوں. کہا کس طریقے سے گزرتے ہو؟ کہا کہ کپڑوں کو اور دامن کو سمیٹے ہوئے کہ کوئی کانٹا میرے دامن اور کپڑے سے الجھ نہ جاوے، اس طریقے سے کپڑے اور دامن کو میں سمیٹے ہوئے وہاں سے گزرتا ہوں. تو کعبی احبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، دنیا کی زندگی سے بھی آخرت کی طرف اسی طریقے سے گزر جاؤ، تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کے دامن کو بچاتے ہوئے، آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبان کے گناہوں سے بچاتے ہوئے، کان کے گناہوں سے بچاتے ہوئے، ہاتھ اور پاؤں کے گناہوں سے بچاتے ہوئے، پیٹ اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کی اصل ہوئی گناہوں سے بچنا. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح چیز کو چھوڑنے کا حکم اس لیے دیا ہے، کھانا مباح ہے، پینا مباح ہے، اپنی شہوت پوری کرنا یہ مباح ہے اپنی بیوی سے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، مباح چیزوں کو چھڑوایا. کیوں؟ تاکہ ناجائز چیزوں کے چھوڑنے کا انسان عادی بن جاوے. تقویٰ کہتے ہیں اسی کو، گناہوں سے بچنا، اور یہی اصل ہے میرے بھائیوں. گناہوں سے بچنا یہی انسان کی زندگی میں اصل ہے. انسان عمل کم کرے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرے، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس انسان کے بنسبت جو اعمال زیادہ کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر آیا. ایک عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ عورت پورے رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور پورا دن روزہ رکھتی ہے. لیکن اس کی زبان سے دوسری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، اس کے پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، کبھی غیبت کر لیتی ہے، کبھی کسی کو گالی دے دیتی ہے. اور دوسری عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ دوسری عورت ہیں وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی ہے لیکن گناہوں سے وہ بچتی ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتی ہے، حرام لقمے سے اپنے پیٹ کو بچاتی ہے، اپنی شہوت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لا یعدل بالریعت، یہ دوسری عورت جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتی ہے، پہلے والی عورت چاہے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور پورا دن روزہ رکھتی ہے، یہ دوسری عورت کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی. یہی تقوی والی صفت، گناہوں سے بچنے کے ہم عادی بن جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنے اور اس کو چھوڑنے والے ہم بن جاوے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مباح چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاوے. سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بھی اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ انی اريد ان اكون اعبد الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں. اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ بہت نفلی نمازیں پڑھو، روزانہ 200 رکعت یا روزانہ 400 رکعت نفلی نماز پڑھو تب جا کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، یا روزانہ 1 قرآن پاک کو ختم کرو، یا روزانہ اتنا ذکر کرو، یا روزانہ اتنی تسبیح پڑھو تب جا کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ اتق اللہ تکن اعبد الناس، تقوی اختیار کرو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ. تقوی یعنی وہی گناہوں سے بچنا، کہ ہر قسم کے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے، تو ایسی صورت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے. تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے رکھنے کا حکم ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے ہم عادی بن جاوے. اور جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، تقوی والی زندگی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اسے ہم کنار فرماتے ہیں. میں اتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی آفت و پریشانی اور مصیبتوں میں اس کے لیے نجات کے راستے میں نکال دیتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مصیبت جس سے نجات کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا لیا. اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے رزق عطا فرمایا کہ بندہ اس کا وہم گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو متقی بننے کا شارٹ کٹ، آسان راستہ بنایا ہے متقی بننے کا، لیکن رمضان کی وجہ سے تقوی انسان کے اندر اسی وقت آئے گا جبکہ رمضان کے روزے جس طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ہم رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کا جو حق ہے اس کو کما حق کا ہوا ہم ادا کریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے کو اور غیبت کرنے کو اور غلط کام کرنے کو نہیں چھوڑتا ہے، رمضان سے پہلے جس طریقے سے غلط کام کرتا تھا رمضان کے مہینے میں بھی غلط کام کرنا اس کا جاری ہے، رمضان کے مہینے میں سے پہلے جس طریقے سے اس کی آنکھوں کی حفاظت نہیں تھی رمضان کے مہینے میں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، رمضان سے پہلے چغلی میں، غیبت میں، بد زبانی میں مبتلا تھا، رمضان کے مہینے میں بھی اگر اس کی زبان ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم رمضان گزارنے کا اہتمام کریں، یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کی ہمیں کما حق کا قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک جس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ماہ مبارک گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ دعا ازمن و جملہ جہاں امین باد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، و لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، و لک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، و لک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، ولك الحمد عند كل طرفة عين وعند كل تنفس نفس، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا ذرا إلا كشفت، ولا كربا إلا نفست، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا ومتقبلا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن درع الدين وغلبة الرجال. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودينا قيما ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم انا نسألك العافية. اللهم انا نسألك العافية. اللهم انا نسألك العافية ودوام العافية ودوام العافية وتمام العافية وتمام العافية. ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اے مولا، تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعام اور احسان سے یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا. اے مولا، تیرے ہی فضل و کرم سے اور تیرے ہی اللہ تیرے ہی عطا فرمودہ قدرت سے ہمیں اس کی کما حق کہو قدر دانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ اس کی ناقدری سے ہمارے پورے پورے حفاظت فرما. اس کی ایک ایک پل کو اور گھڑی کو وصول کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اس میں کما حق کہو روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. کما حق کہو نمازیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. کما حق کہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ، قرآن پاک کو اس ماہ مبارک سے خاص مناسبت ہے، اللہ خاص مناسبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خاص طور پر اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو اس سے جو مناسبت ہے اس کو بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اس ماہ مبارک میں اللہ کا محق کا ذکر کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی، توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. اے مولا، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنا دے. اللہ جہنم سے بچنے کا سبب بنا دے. اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے کا سبب بنا دے. اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے کا سبب بنا دے. یا اللہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنے کا سبب بنا دے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا دے، تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا دے. اے مولا، جن مقاصد کے واسطے تو نے اپنے بندوں کی ذمے یا اللہ روزے فرض کیے ہیں، یا اللہ ان مقاصد کو حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ان مقاصد کو حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس کی ناقدری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے کا فیصلہ فرما. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جنت الفردوس کی درخواست اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ تین مرتبہ جنت کا مطالبہ کرتا ہے، جنت خود درخواست کرتی ہے باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ تو جنت اسے عطا فرما دے، اور جو بندہ تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے. ہم جنت الفردوس کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں مولا، ہم جنت الفردوس کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے جنت الفردوس عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دے. اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما. اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمیدہ نصیب فرما دے. اے مولا، جس قسم کی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہے ان تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کی، اللہ ذہنی جتنی بھی پریشانی ہیں ساری ذہنی پریشانی دور فرما دے. اللہ جو اقتصادی لائن سے پریشان ہو اس کی اس لائن کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو معاشی لائن سے پریشان ہو اس کی اس لائن کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو اولاد کی لائن سے پریشان ہو اس کی اس لائن کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. حلال و طیب و واسع رزق عطا فرما، حلال و طیب و واسع رزق عطا فرما، حرام رزق سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اللہ بقیہ زندگی یا اللہ تیری طاعت والے اور تیری مرضی والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، یا اللہ تیری ناراضگی والے اور گناہ کے کام کرنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما، اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولاد کی تربیت فرما، ان کو اعمال صالحہ عطا فرما، اعمال سیئہ سے ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما، ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ماہ مبارک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما مولا، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جتنی بھی خیر تجھ سے مانگی ہے وہ ساری خیر تو ہمیں عطا فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاحب کرام نے جس طریقے سے ماہ مبارک کو گزارا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے مولا، تو اپنے فضل سے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے مولا، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا